وعلیکم السلام و رحمت اللہ. یہ کیا چیز ہے؟ ماشاء اللہ یہ بہت خوبصورت. اس نے خود بنایا ہے؟ ارے واہ بہت عمدہ ہے، بہت ہی اچھا ہے. مسجد اقصیٰ نہیں، ابھی اس کو سب کو شاید میں اس کو یہ فریم کرانا چاہیے کیا؟ اچھا اس پہ بنائے گا، میں اس کو فریم نہیں کراتا. ہاں ابھی ایسی رہنے میں اچھا لگا ہے. وہاں سامنے اوپر ایک کرسی پہ چڑھ کے، ہاں اور پیچھے کر سیدھا کر، پیچھے کر کے سیدھا، ہاں ماشاء اللہ بہت ہی اچھا لگا. رنگ بھی بہت اچھے سے پینٹنگ کینوس، یہ اس سے بھی زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ جلدی آ گئے. اور دنوں کی نسبت، اور دنوں کی نسبت، ہاں یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مگر یہ تصویر دیکھ کے وہ دل خوش ہو گئے، بہت اچھی بنائی ماشاء اللہ. ہاں ہاں آؤ، میں جلدی آؤں، کھانا شروع ہونے والا ہے. کھاؤ شروع کیے ہو نیمن لوگ بول، کھاؤ کہتے ہیں، کھاؤ کھاؤ شروع کیے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. ہمارے اتوار رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ایک عورت نے دوسری عورت سے پوچھا کہ بہن فوج کسے کہے ہیں، فوج کسے کہے ہیں؟ نے کہا ہی تیرا میاں، میرا میاں، اس کا میاں، فوج ہو گئی. یہ ہو گئے، یہ ہو گئے، یہ ہو گئے، فوج ہو گئی. ہاں سبحان اللہ. شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد الزمانہ، میرے مرشد محبوب حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. اے ہماری کائنات دل کے خورشید و قمر، اے ہماری کائنات دل کے خورشید و قمر. میرے شاہ رحم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے تھے کہ سورج کافر پہ بھی طلوع ہوتا ہے، مسلمان پہ بھی طلوع ہوتا ہے، لیکن کافر پہ جو، کافر کے جو دل کا سورج ہے وہ کافر کو نصیب نہیں. ہمارا سورج طلوع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے. یہ سورج عام ہے، یہ اللہ کی رحمت عام ہے، جو کافر بھی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے. یہ نعمت عام ہے، رحمت عام ہے، اور مسلمان پر اللہ کی رحمت خاص ہے کہ اس کے دل پر سورج طلوع ہوتا ہے اللہ کی یاد سے. دل میں ان کی یاد کی لذت ہو ہے درد جگر، دل میں ان کی یاد کی لذت ہو ہے درد جگر، کہ تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آہ سحر، پھر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آہ سحر. دل میں ان کی یاد کی لذت ہو اے درد جگر، پھر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آہ سحر. سحر دل تو کچھ روشن نہیں ہے تم سے شمس و قمر دل تو کچھ روشن نہیں ہے تم سے شمس و قمر کائنات دل کے کچھ دوسرے شمس و قمر کائنات دل کے کچھ شمس و قمر دل تو کچھ روشن نہیں ہے تم سے شمس و قمر کائنات دل کے ہیں کچھ دوسرے شمس و قمر تجھ سے روشن ہے جہاں در کے شمس و قمر اے امام درد دل اے رہبر درد جگر تجھ سے روشن ہے جہاں درد کے شمس و قمر تجھ سے روشن ہے جہاں درد کے شمس و قمر اے امام درد دل اے رہبر درد جگر تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات دن اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات دن اے ہماری کائنات دل کی خورشید و قمر اے ہماری کائنات دل کی خورشید و قمر تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات دن اے ہماری کائنات دل کے خورشید و قمر میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکون تیرے بغیر نہیں ملتا سکون تیرے بغیر جب حاصل ہو مجھے کل کائنات دہر ور جب حاصل ہو مجھے کل کائنات دہر ور میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکون تیرے بغیر جب حاصل ہو اے خدا کیا رابطہ ہے تجھ سے ان ارواح کو اے خدا کیا رابطہ ہے تجھ سے ان ارواح کو بن تیرے پاس ہی نہیں جو چین پاس مالو زر بن تیرے پاس ہی نہیں جو چین پاس مالو زر اے خدا کیا رابطہ ہے تجھ سے ان ارواح کو اے خدا کیا رابطہ ہے تجھ سے ان ارواح کو بن تیرے پاس ہی نہیں جو چین باسد مالو زر دل میں ان کی یاد کی لذت ہو اے درد جگر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آہ سحر آسمان دل سے ان کے غم کے تارے ہوں اگر آسمان دل سے ان کے غم کے تارے ہوں اگر پھر شب تاریک میری تے ہو منزل بے خطر پھر شب تاریک میں بھی تے ہو منزل بے خطر آسمان دل سے ان کے
غم کے تارے ہو اگر پھر شب تاریک میں بھی طے ہو منزل بے بدل.
ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ نے ساری اپنی حیات مبارکہ اسی مضمون کو پھیلایا ہے کہ اللہ کے راستے کا غم اٹھائے. مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ غم سے گھبراتے ہیں, اللہ کے راستے کے غم سے, یعنی ملامتوں سے گھبراتے ہیں, لوگوں کے تانے زنی سے گھبراتے ہیں. حالانکہ ان لوگوں کی ملامتوں سے, تانے زنی سے جو دل ٹوٹتا ہے وہی اللہ کو محبوب ہے. دل توڑنا اپنا یہ سیکھنا چاہیے کسی اللہ والے سے, اپنا دل توڑنا اللہ کے لیے. تو جس کے آسمان دل پر ایسے غموں کے تارے ہوں, تو تارے چونکہ تاریخ شب میں ویرانوں میں رہنمائی کرتے ہیں منزل کی طرف, تو یہی غم جو ہے یہ راہبر بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا. اور ہم ان غموں سے گھبراتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, فلاں کیا کرے گا, فلاں کیا سوچے گا, وہ یوں کہے گا, وہ یوں سوچ لے گا ہمارے بارے میں, تو اس سے کیا ہوگا؟ اگر وہ سوچ لے گا تو سوچنے والے کو سوچنے دو. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا ہے, اور اللہ کا انہیں راضی کرنا ہے. سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے, پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. ہمیں اللہ رسول کا راستہ دیکھنا چاہیے. لوگوں کے کہنے میں آ گئے تو پھر راستہ ہمارا جہنم کی طرف ہو جائے گا. چلتا نہیں ہوں میں کہیں اہل جہاں کے ساتھ, میں چل رہا ہوں دوستوں ان کے نشان کے ساتھ. ہمیشہ اللہ رسول کا راستہ دیکھنا ہے, یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہیں.
آسمان دل سے ان کے غم کے تارے ہوں اگر, آسمان دل سے ان کے غم کے تارے ہوں اگر, پھر شب تاریک میں بھی طے ہو منزل بے بدل, پھر شب تاریک میں بھی طے ہو منزل بے بدل. گر جانے زندگی سے دور کوئی زندگی, گر جانے زندگی سے دور کوئی زندگی, تلخ کر دیتی ہے اب پر تلخ یہ شام و سحر, تلخ کر دیتی ہے اب پر تلخ یہ شام و سحر. گر جانے زندگی سے دور کوئی زندگی, گر جانے زندگی سے
جانے زندگی نہیں, اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں پناہ میں رکھے, غفلت سے اپنی پناہ میں رکھے.
گر جانے زندگی سے دور کوئی زندگی, گر جانے زندگی سے دور کوئی زندگی, تلخ کر دیتی ہے اب پر تلخ یہ شام و سحر, تلخ کر دیتی ہے اب پر تلخ یہ شام و سحر, دل میں ان کی یاد کی لذت ہو اے در لے جگر, کہ تیرا کیا شام عمر کیا تیری آہ سحر.
صلی وسلم علی رسولہ النبی الکریم, اما بعد, یہ مختلف رسومات کے مواقع آتے رہتے ہیں اور مجھ کو اس طرف دھیان بھی نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم ہے, کوئی میرا کمال نہیں, سب میرے مرشد کی جوتیوں کا صدقہ ہے. ان کی صحبت و برکت کی کا یہ اثر ہے کہ نہ ایسے لوگوں سے بھاستا ہے, نہ ایسے لوگوں سے ملنا جلنا ہے, اور شرکت تو کجا, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بچا رکھا ہے. اور پھر خدا تعالیٰ کا ایک بڑا فضل یہ ہے کہ اس سوسائٹی, اس انولو سوسائٹی, یہ تو گویا جنت کا ایک ٹکڑا ہے زمین پہ ہمارے لیے. عرض مقدس حرمین شریفین ہیں, اور بیت المقدس ہیں, ان کے بعد مجھے یہ ٹکڑا بہت پسند ہے. یہ اس ٹکڑے میں اگرچہ تالاب میں مچھلی آتی ہے, ایک تو پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے, 100% تو نہیں لیکن پھر بھی بہت بہت جگہوں سے یہاں کا ماحول اتنا اچھا ہے کہ یہاں بہت سی خرافات سے ہم بچے ہوئے ہیں. نیک صحبت نیک ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے. کتنے لوگوں سے سنا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور یہاں گھر لے لیا جب سے تو وہ نمازی ہو گئے. جب صبح اٹھتے ہیں فجر میں دیکھتے ہیں گھر سے گلی سے نمازی جا رہے ہیں, اندر سے نمازی جا رہے ہیں, پھر گلی گلی سے نمازی فجر میں آ رہے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے یہاں مسجد اشرف میں یہ تقریباً 8-10 منٹ نماز کو رہ جاتے ہیں تب بھی پہلی صف میں جگہ نہیں ملتی. 8-10 منٹ اگر ہو گئے یعنی رہ گئے تو پہلی صف پوری بھر جاتی ہے. یہ فجر کا حال ہے اور نمازوں میں بھی کم و بیش یہی حال ہے کہ اگر آپ 15-20 منٹ پہلے پہنچے تو جگہ مل جاتی ہے, ورنہ پہلی صف میں جگہ ملنا مشکل ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل ہے کہ بھائی ان خرافات سے بچے ہوئے ہیں. یہاں پر جو ہے یہ ایسی خرافات نہیں ہوتی ہیں الحمدللہ, اس لیے مجھے دھیان بھی نہیں رہتا. اور اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل ہے کہ ہمارے دوست احباب میں بھی ایسے ہی لوگ اللہ نے عطا فرمائے کہ ان رسومات سے بچنے والے اور یہود و نصارہ کی نقالی سے بچنے والے, سے نفرت کرنے والے. اللہ تعالیٰ ہمیں غیروں کی محبت سے اور غیروں کے طور طریقوں کو پسند کرنے سے اے اللہ بہت دور عطا فرما دے. ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے. یہ صورت حال چاہے کس طریقے کی بھی ہو, چاہے وہ صورت شکل میں کوئی حسین کی نامحرم کی جسے اللہ نے دیکھنا منع فرمایا ہے, جس سے تعلق رکھنا منع فرمایا, چاہے صورت شکل کے اعتبار سے ہو, چاہے صورت حال کے اعتبار سے ہو, کہ کوئی بھی صورت حال ایسی جو اللہ رسول کی ناپسند کی ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دوری عطا فرما دے. اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا سکھایا کہ اللہ مجھ میں اور خطاؤں میں گناہوں میں اتنی دوری کر دے, اتنی دوری کر دے, اتنی دوری کر دے کہ جیسے کہ مشرق اور مغرب ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ اس میں فاصلہ بہت زیادہ ہے مشرق کہاں اور مغرب کہاں, دوسرے یہ کہ کبھی مشرق اور مغرب آپس میں مل نہیں سکتے, ورنہ نہ مشرق رہے گا نہ مغرب رہے گا. اتنی دوری اللہ سے مانگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو سوچیں کہ کتنی مہلک بات ہے گناہ میں مبتلا ہونا, اللہ کی نافرمانی کرنا, سرکشی کرنا, کتنی مہلک بات ہے. تو معمولی بات نہیں ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں کہ دیکھ لیا کیا ہو گیا, کیا غضب ہو گیا, اللہ اور رسول کا حکم ٹوٹ گیا, آنکھوں کا زنا ہو گیا, لعنت کے دھائے میں آ گیا, اور کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا, ذرا سی نظر پڑ گئی. تو بہت بچنا چاہیے گناہوں سے, بہت بچنا چاہیے. غرض یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو چیزیں منع فرمائی, تو یہ جو رسومات ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس سے میرے شہر کے صدقے میں, ان کی جوتیوں کے صدقے میں, ان کی نظر عنایت, یہ سب چیزوں سے اللہ نے نفرت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, سب مسلمانوں کو غیروں کے طریقوں سے اور ان کے طریقوں کو پسند کرنے سے بہت دوری عطا فرمائے, اتنی دوری کی کبھی آپس میں مل نہ سکے, اور ایسی نفرت عطا فرما دے کہ پیشاب پخانا بھی کیا ہوگا, پیشاب پخانے سے کتنی گھن کھاتا ہے آدمی. مگر میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض لوگوں کو پیشاب پخانے سے مناسبت بھی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میرے شیخ نے ایک حکایت بیان فرمائی مولانا رومی کی, کہ ایک بھنگی تھا, کیونکہ بھنگیوں کا تو کام یہی, پہلے زمانے میں تو بیت الخلاء اس طرح کے نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل ہیں, یہ ڈرین سسٹم ہے. تو گھر کے اندر جو بیت الخلاء ہوتا تھا وہ ایسی جگہ ہوتا تھا جس کا پچھواڑا باہر ہوتا تھا گلی کے باہر, تو یہاں سے پیخانہ پھیرا اور وہ چلا گیا, وہاں پیچھے ڈبا رکھا رہتا تھا, اس میں ڈبے میں پیخانہ جمع ہو رہا ہے, اور بھنگی آ کر ڈبا اٹھا کر پیخانہ جہاں جگہ مقرر ہوتی وہاں پھینک کر واپس ڈبا وہاں رکھ دیتا تھا. یہ طریقہ کار تھا پہلے, یہ بھی سیویلائز, اس زمانے کا سیویلائز بیت الخلاء تھا. ورنہ تو وہی کچھے میں جایا کرتے تھے دور دور, اور جا کر جو ہے اپنے آپ کو چھپا چھپو کے کس طرح سے استنجا کرتے تھے. آج اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی عطا فرما دی. غرض یہ اور وہ بھنگی جو ہوتے ہیں آپس میں ان کا پروفیشن چونکہ یہی ہوتا ہے اور کمائی ان کی اسی سے ہوتی ہے پیخانے اٹھانے سے, تو دو بھنگی بھی آپس میں سفر کرتے تھے کہ میں 5 کنستر روزانہ اٹھاتا ہوں, کہتے میں 10 روزانہ اٹھاتا ہوں, کہتے میں 20 روزانہ اٹھاتا ہوں, یعنی اس سے زیادہ کماتا ہوں, لیکن کمائی کس چیز کی ہے؟ پیخانہ اٹھانے کی. تو پیخانہ اٹھا اٹھا کر دل دماغ میں بدبو بچ جاتی ہے پیخانے کی, یعنی گناہوں کے ماحول کے اندر رہ کر اور گناہوں میں مبتلا رہ کر گناہوں کی ہلاکت جاری رہتی ہے اور اس سے خدا نخواستہ مناسبت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. غرض ایک بھنگی تھا پیخانہ اٹھانے والا, اور وہ اتفاق سے دلال گیا تو وہاں خوشبو کی دکان تھی, اختار تھا, پھر اتریات بیچ رہا تھا. اس نے دیکھا, سوچا کہ لاؤ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. اب جو اندر گیا تو خوشبو کا جھونکا ہے, اور خوشبو کا جھونکے خوشبو سے تو مناسبت تھی نہیں, بدبو سے تھی مناسبت. جیسے یہ خوشبو دماغ میں چڑھی بے ہوش ہو گیا. اب لوگ جمع ہو گئے کہ کیا ہو گیا اس کو, اور کوئی مزید جو ہے حکیم لوگ آ گئے, انہوں نے کبھی اس کو بنا خوشبو سونگا, جتنا خوشبو سونگا کہ اس کی بے ہوشی اور بڑھتی جاتی. یہاں تک کہ اس کا بھائی آ گیا, اس نے لوگوں کو ہٹایا, کہا کہ بھائی کیا بات ہے, کہا تمہارا بھائی یہاں گرا پڑا ہے, دیکھا کہ یہ لوگ اس کو خوشبو سونگا رہے ہیں, تو اس نے سب کو ہٹا دیا. اس نے کہا اس کا علاج میں کرتا ہوں. وہ جلدی سے دھاگا واگا لیا, ایک تنکا لیا, اور تنکے میں روئی والے سے تھوڑی سی روئی لگائی, اور اس میں کتے کا پیخانہ لگایا, اور وہ اپنے بھائی کی ناک میں اس نے چڑھا دیا. جیسے ہی بدبو اس کے دماغ میں پہنچی اس کو ہوش آ گیا. تو یہ حال ہوتا ہے گناہوں کے, گناہوں سے اجتناب نہ کرنے کی وجہ سے گناہوں کی ہلاکت ہی ختم ہو جاتی ہے, سنگینی جاتی رہتی ہے, اور نیک صحبت میں رہتا ہے آدمی تب اسے اپنی ظلمت کا احساس ہوتا ہے. حضرت مجدد الحسانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہم نے حضرت سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ گناہوں کے پہاڑوں کے پہاڑ ہوں, ظلمت کے پہاڑ ہوں, کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ, وہ سب لبوں کے اندر گناہوں کے پہاڑ اڑ جاتے ہیں, فنا ہو جاتے ہیں. کیا ہے کہ ان کی دل کی نورانیت اور ان کے اعمال کی نورانیت, ان کی برکات اور ان کے فیوز و انوارات سے تمام ظلمت دور ہو جاتی ہے. اب جو گناہوں کی عادت ہوتی ہے اس سے پھر شرم آنے لگتی ہے کہ ہم کیا کس کیسی زندگی گزارنی چاہیے, کیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں. اس لیے صحبت کا تو اہتمام کرنا چاہیے اور گناہوں سے بہت دوری اختیار کرنی چاہیے. فرض یہ کہ اب یہ پھر ایک موقع, ابھی خدا خدا کر کے کرسمس کا گزرا ہے, جس میں نے عرض کیا تھا یہ ہمارے نادان مسلمان بھائی بھی کرسمس کی جو ہے مبارکباد دینے لگتے ہیں, بعضے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں, بعضے کرسمس ٹری بھی گھر میں لے آتے ہیں, اب کیا کیا کرتے ہیں. وہ اس سے ناواقفیت کی بنا ہے. ایک تو یہ کہ ناواقفیت ہے کہ آخر کرسمس ہے کیا چیز, بس نقالی کرنی ہے. جس کو دیکھو یہ کرو یہ کر رہا ہے, اس کی نقالی کر لی. تو بعض لوگ اس سے ناواقف ہیں کہ کرسمس کیوں منایا جاتا ہے. تو کرسمس تو بھائی ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے, اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں. تو اس دن گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جگا تھا. اس خوشی میں وہ میری کرسمس کہتے ہیں, اور ان کا وہ فادر ہے, وہ آتا ہے بڈھا بابا اور کیا کیا ہو, تو اس کی نقلیں بھی کرتے ہیں, اس کی جیسی ٹوپی پہن لیں گے اور کرسمس ٹری لا کے سجا لیں گے. یہ نادان مسلمان بھائی, ان کو پتا نہیں کہ یہ کیا ہے, اور جن کو پتا ہے وہ بھی اس قدر اس میں انوالو ہو چکے ہیں کہ اب ان سے وہ چیز چھوڑی نہیں جاتی. تو بھائی اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے, یہ تو بہت خطرناک معاملہ ہے کفر تک پہنچا دینے والا. کہ اگر کسی نے مبارکباد دے دی تو پھر اس کا کیا حال ہوگا, مفتی آنے کا ہم سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کامل ہو جائے گا یا نہیں. اور پھر دوسرے یہ کہ اب یہ نیا ایک اور موقع آ گیا نیو ایئر کا, اس میں رات بھر فائرنگ کرتے ہیں اور اسراف کرتے ہیں, گناہ کے کام کرتے ہیں, اور بدکاری اور شراب خوری اور کیا کیا ہوتا ہے, اور پھر اس کے توبے تائید دیتے ہیں. تو بھائی ہمیں تو اللہ رسول کا راستہ دیکھنا چاہیے, نہ خود کریں ایسا کام اور نہ اس کام میں تعاون کریں. کوئی آدمی آپ کو بلائے ایسے موقع پر آپ اس دن نہ جائیں, منع کر دیں کہ بھائی یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے, یہ غیر قوموں کا ہے, غیروں کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے غیروں پر, تو ہمیں اس غلط کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ اللہ کے غضب کو ہم اپنے اوپر حلال کریں. ہم معافی چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے, آپ کی دعوت میں شرکت نہیں کر سکتے, یا آپ کے تحفے پہلے ہم لینا دینا اس موقع پر نہیں کر سکتے. اور یہ موبائلوں کے ذریعے جو کچھ تبادلے ہوتے ہیں پیغامات کے, تو بہت بچنا چاہیے اس سے بھائی, کیونکہ یہ اللہ کے دشمنوں کے طریقے کو اختیار کرنا, یہ بار بار میں عرض کرتا رہتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود منع فرمایا, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, ان کی طرف جھکنا بھی نہیں, ان کے طور طریقوں کو پسند کرنا یا اپنانا یہ بہت بڑا ظلم کی بات ہے. اپنے ساتھ جو ہے بہت بڑا ظلم کرنا ہے, تباہی ہے. تو اسی طرح سے اور بھی جو مواقع آتے ہیں, یہ یہودیوں کے ہیں یا کرسچنوں کے ہیں, ویلنٹائن ڈے, فادرز ڈے, مدرس ڈے, یہ ڈے ڈے کرنا جو ہے اس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا. کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں تھوڑے دن کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اور ایک امتحان لینا ہے کہ ہم اللہ کے ہو کے رہتے ہیں یا شیطان کے ہو کے رہتے ہیں. جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اور شیطان قیامت کے دن لوگ کہیں گے اللہ سے حجت کریں گے کہ اللہ یہ شیطان ہے, جس نے ہمیں بتایا تھا اس لیے ہم نے گناہ کر دیا. شیطان تو کہے گا تو صاف الگ ہو جائے گا, کہے گا میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا, میں نے کوئی تھوڑی ان کو لے جا کر سنیما بٹھایا تھا, میں نے تھوڑی کو ان کے ہاتھ میں موبائل پکڑایا تھا کہ تم اس میں گندے گندے کام کرو اور بے بوس میں بہت کے شکار ہو جاؤ, میں نے پکڑ کے تھوڑی یہ کام کرایا تھا, وسوسہ ڈالا تھا, کام تو انہوں نے خود کیا. لہٰذا جو گناہ کرے گا توبہ کیے بغیر مرے گا اور اللہ کا فضل اس پر نہ ہوگا کہ اس کو دوزخ میں جانا پڑے گا. وہ دوزخ کیسی بری جگہ ہے اللہ اپنی پناہ میں رکھے. جب دوزخ کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں دل لرزنے لگتا ہے, اور کبھی خیال آ جاتا ہے دل لرزنے لگتا ہے. ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جنت میں جنتیوں کا ساتھ نہ رہی, جنتیوں کی جوتیوں ہی میں جگہ مجھے عنایت فرما دیجیے گا, اور یہ بھی اس لیے مانگتا ہوں کہ اللہ دوزخ کا تحمل نہیں, دوزخ کا تحمل نہیں, ورنہ ہم جنت کے لائق نہیں. اتنے پاک باز, اتنے بڑے اللہ والے, اتنے بڑے مجدد, یہ دیکھیے کہ یہ خدا کے خوف سے کیا حال تھا ان کا. تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں, ہم کس مقام پر ہیں, ہمارے اعمال دیکھیں کیا ہیں, تو ہم کیسے, بس صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو جائے. میرے شیخ رحم اللہ نے فرمایا کہ کریم وہ ذات ہے جو نالائقوں پر بھی کرم کر دیں. حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آخری وقت آیا تو یا کریم یا کریم یا کریم کہتے ہوئے دنیا سے گئے, یا کریم یا کریم. کہ اللہ اتنے بڑے بزرگ, اتنے بڑے محدث, اتنے علماء کے پیر کے جو ہے تالکی ان کی علماء کے کندھے اٹھاتے تھے, علماء اپنے کندھوں پر ان کو اٹھاتے تھے, اتنے بڑے بزرگ اور یہ حال ان کے دل کا. آج ہمارے دل کا کیا حال ہے کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں, غفلت زدا بھی ہیں, لیکن ہم ڈرتے نہیں. ہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ جہنم اور جنت تصوراتی چیزیں ہیں, فرشتے سب تصوراتی ہیں. نعوذ باللہ یہ مرنا نہیں ہے یا مرنے کے بعد اٹھایا جانا نہیں ہے, نعوذ باللہ. ہمارے اعمال اس بات کی گواہی دیتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم یقین رکھتے ہیں, لیکن ہم اعمال کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ ہمارے کیا حالات ہیں. قرآن کریم کی تلاوت پابندی نہیں, ذکر اللہ کی پابندی نہیں, سنتوں کا اہتمام نہیں, سنتوں کا یہ پتہ ہی نہیں ہے. جب پتہ ہی نہیں ہے تو بھائی کیسے ہمارا راستہ طے ہوگا. اور تو اور غیروں کے طریقوں کے ساتھ تلبس ہیں, ان کے چھپ چھپ کر ان کے ساتھ جو ہے ان کے گناہوں میں شرکت ہے کہ بھائی اگر نہیں جائیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے, یا ہم دنیا سے کٹ جائیں گے, رشتے داروں سے کٹ جائیں گے. تو بھائی یہ مرنے کے بعد اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے ساتھ کوئی فوج تھی آپ کی مدد کے لیے؟ آپ اکیلے تھے, تنے تنہا آپ نے جو ہے اسلام کی دعوت و تبلیغ فرمائی, اور کس کس قدر مجاہدہ اٹھایا. حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی تھے, اور آپ اگر مانگتے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ ان قوموں پر اس طرح عذاب بھیجتے, تبادل کے ساتھ عذاب بھیج دیتے, لیکن آپ نبی رحمت تھے. یہاں تک کہ لوگوں نے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک موقع پر آپ سے عرض کیا کہ فلاں فلاں قوم پر آپ بدعا فرمائیے, کہ یہ لوگ ان لوگ ظلم کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں تو نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں, لعنت کرنے والا نہیں بھیجا گیا. اس نبی رحمت نے کتنی تکلیف اٹھائی, کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ انہوں نے تو جانے دینے کا ارادہ کیا, جانے دی, سر کٹائے اپنے, گردنیں کٹائی, زخم کھائے تلواروں کے, صافے کیے اور کیسے کیسے مجاہدے کیے, لیکن ہمیں تو ایسی کوئی صورت نہیں پیش آ رہی. صرف اتنا ہی تقاضا ہے. میرے شیخ نے فرمایا میں تیرا دل میں تیری جان چاہیے, ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے. ناجائز کام مت کرو اور دل کے تقاضے, ناجائز تقاضے کو کچل دو, اس پر بالکل عمل نہ کرو. حکیم الامت رحمت اللہ نے فرمایا کہ تصوف کا جو ہے وہ نچوڑ یہ ہے, حاصل یہ ہے کہ جس قدر جس تعاد میں سستی ہو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس تعاد کو بجا لائیں, اور جس گناہ کا تقاضا ہو اس تقاضے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچ جائیں. اور فرمایا کہ جس کو یہ بات حاصل ہو گئی اس کو پھر کچھ بھی ضرورت نہیں. یہی بات تعلق مع اللہ پیدا کرنے والی ہے, یہی اس کو آگے بڑھانے والی ہے, اور یہی بات اس کو قائم رکھنے والی ہے. یہ کام کرنا ہے کہ گناہ کے تقاضے کے وقت اپنے دل کو سختی سے ہم کچل دیں کہ نہیں نہیں, ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے. اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے. اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے راستے میں جو ہے ہماری جان نکل جائے. لیکن جان نکلتی نہیں ہے. مولانا رومی کا شعر حضرت نے سنایا کہ نیم جان بستان ادو سب جان دہت اون کے تر رحمت نیایت آ دہت, کہ اللہ تعالیٰ آدھی جان لیں گے لیکن سو جان عطا فرما دیتے ہیں. آدھی جان لیتے ہیں, سو جان عطا فرما دیتے ہیں, اور ایسا تقرب عطا فرماتے ہیں, ایسی اپنا قرب اعظم نصیب فرماتے ہیں کہ جو وہم میں بھی وہم گمان میں بھی نہیں آ سکتا. ایسی لذت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, حلاوت ایمانی عطا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو وہی ان غیروں کے طریقوں سے بہت بچنا ہے. اور ساتھ بچنے کے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک کام تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے محبت کرنا اور ان پر عمل کرنا. جیسے جیسے ہم سنت پر چلتے چلے جائیں گے خدا کی قسم زندگی کا مزہ آتا چلا جائے گا. جس قدر زندگی سنت کے مطابق ہوگی زندگی پرکیف ہو جائے گی, پرکیف اور پر لطف ہو جائے گی, اور جان کی بھی حفاظت رہے گی, مال کی بھی حفاظت رہے گی, عزت آبرو کی بھی حفاظت رہے گی, رزق میں برکت بھی ہوگی, جان میں صحت بھی ہوگی. ہر سنت سے ہر عمل شریعت کا وہ ہماری ان تمام چیزوں کی محافظت کرتا ہے, جان کی بھی محافظت کرتا ہے, مال کی بھی محافظت کرتا ہے. دیکھیے اسراف کے اندر کتنے مال خرچ ہو جاتا ہے, فائرنگ کے اندر کتنا خرچہ ہو جاتا ہے, اور کیک آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور فلاں تحائف دیے جا رہے ہیں لیے جا رہے ہیں, اور کیا کیا تقریبات, اس میں کتنا کتنا خرچہ ہو جاتا ہے. سب کی حفاظت ہے اللہ اس کے رسول کے طریقے پر چلنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اور قوموں کے تہوار ہوتے ہیں ہم مسلمانوں کا بھی تہوار ہے, وہ ہے عید اور عید الاضحیٰ, عید الفطر, عید الاضحیٰ. یہ ہمارے تہوار ہیں. اس میں بہت ساری جو ہے کھیل کود اور جو جائز کھیل کود ہے اس کی رعایت کی گئی ہے. بچے خوشی منائیں, بچوں کو چھوٹے بچوں کو عیدی بھی بڑے دے سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اب ہر فرد عیدی دے رہے ہیں, بچے بڑوں کو عیدی دے رہے ہیں اور وہ بھی بڑے بنے ہوئے ہیں, بچے بھی بڑے بنے ہوئے ہیں. یہ طریقہ جو ہے یہ حد سے بڑھنا ہے. بڑے بچوں کو عیدی دے دیں تو جو غبارے دلا دیں, مٹھائی کھلا دیں, تو یہ سب ٹھیک ہے, اس کی رعایت کی گئی ہے. میل جول کریں, کھائیں پیئیں, اس کی رعایت کی گئی ہے. تو ان کے علاوہ جتنے بھی یہ تہوار غیر قوموں کے ہیں سب, یہ ہمارے تہوار نہیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں اس سے برات کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہم اس سے بری ہیں, اس سے بیزار ہیں. جب تک ہم بیزاری کا اظہار نہیں کریں گے, نفرت کا اظہار نہیں کریں گے, دل میں ان کے ان غیر قوموں کے طریقوں کی نفرت نہیں ہوگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت نہیں آ سکتی. اور جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت نہیں آئے گی, اللہ کی محبت بھی نہیں ملے گی, رسول کی محبت بھی نہیں ملے گی. ایسی زندگی جو ہے میرے دوستو بڑی بہت ہی, بس کیا کہوں کہ ایسے آدمی جو اس معاملے میں غفلت کا شکار ہیں, وہی بات بار بار آتی ہے کہ دل میں ہمارے پیشاب کا خانہ بھرا ہوا ہے, غیروں کی محبت کا پیشاب کا خانہ بھرا ہوا ہے. بے پردگی, لڑکیاں پردہ نہیں کرنا چاہتی, رنگین دھوتے پہنتی ہیں, رنگین اسکارف پہنتی ہیں, کس کو دکھانے کے لیے پہنتی ہیں, کالا برقع بھی ہے تو اس کے اندر لیس لگی ہوئی ہے, کوئی ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں, یا چہرے کا پردہ نہیں ہے. چہرے کا پردہ, چہرے سے تو آدمی گرفتار ہوتا ہے. کسی بھی شاید مجاق آخر سے مجاق سے پوچھ لو کہ بھائی تجھے کیا چیز نظر آئی تھی, کہے گا بھائی آنکھیں ایسی, ابرو ایسے, ہونٹ ایسے. ہونٹ پہ مجھے میرے شیخ رحمۃ اللہ کا ایک شعر یاد آیا, وہ فرماتے ہیں کہ شعر نہیں ہے وہ حکایت ہے کہ پہلے تو شاعر مجاز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نارو کی ان کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی, اور بعد میں یہی پنکھڑی ہتھکڑی میں تبدیل ہو جاتی ہے. جب بڈی ہو جاتی ہے معشوقہ تو پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے کہنے پر کہ یہ ہتھکڑی معلوم ہو رہی ہے. تو اور اسی لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ نے ایک لطیفہ بھی سنایا کہ عاشق مجاز تھا, وہ بہت اپنے معشوق کو خط لکھتا تھا, اور اس نے یہ لکھا کہ اگر تم تمہارے چہرے پہ جب تل ہے اس پر میں سمرقند اور بخارا پروان کر دوں گا. اتنا خوبصورت تل ہے. اسی بات پر ایک بات اور مجھے یاد آ گئی, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب بات ہے, وہ بدعت کے معاملے میں حد سے زیادہ بڑھ جانا. فرمایا کہ جب وہ کسی کے چہرے پر تل ہوتا ہے تو کتنا خوبصورت معلوم ہوتا ہے اور لوگ اس پر زدہ ہوتے ہیں, لیکن اتنی اچھی چیز ہے, چہرے کو اتنا خوبصورت بنانے والی چیز ہے, تو اگر سارا چہرے پر تل بھر جائے تو کیا ہوگا, سارے چہرے پر تل بھر جائے تو کیا ہوگا. تو محبت حد سے بڑھ جائے تو بجٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس زندگی مجھے یہ بات یاد آ گئی. بہرحال میرے شہر نے فرمایا کہ وہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں تجھ پر جو ہے سمرقند اور بخارا قربان کر دوں گا اگر تو مجھے مل جائے. تو اب یہ معشوق ہوتے ہیں تو سو سو قسم کے تالے جو ہوتے ہیں, تو ہر ایک شروع پر یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ میں تم پر جان نثار کرتا ہوں اور میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہوں, اور سارے کائنات میں تم ایک ہی ہو میرے, اور ہوتے ہیں سو عاشق. تو وہ ادھر ادھر پھرتا رہتا تھا, کبھی کسی دروازے کبھی کسی دروازے پہ, کیونکہ یہ پکا تھا بےچارا, صرف زبانی دعوے کرتا تھا. تو جب وہ بڈا ہونے لگا اور لوگ کھسکنے لگے, بڈا ہو گیا اس میں جان نہیں رہی, اب لوگ کھسکنے شروع کر دیے سارے. اور جب ملائم خان خشب خان ہو گئے, ملائم خان اے بھائی ملائم خان آنکھ کھولو, جب ملائم خان خشب خان ہو گئے, خشب کہتے ہیں سوکھی لکڑی کو, جب بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے تو یہ نازکیت جانے لگتی ہے, لطافت چلی جاتی ہے, نزاکت چلی جاتی ہے, سختی آنے لگتی ہے, حال سوکھنے لگتی ہے. اب لاکھ اس پہ کریمیں لگاؤ, اپ لفٹنگ کریمیں لگاؤ, کچھ بھی کرو, کہاں تک کرو گے. تو اب جب یہ صورتحال پیش آنے لگی اور اس کے عاشق کھسکنے لگے, جب ملائم خان خشب خان ہو گئے, سارے عاشق پھر کھسک خان ہو گئے. کھسک کیسا میرے شہر رحمۃ اللہ کا شہر ہے, کیسا اصلاح ہوتی ہے اس میں. اب جب اس نے دیکھا کہ سب غائب ہو رہے ہیں تو پھر جو ہے اس نے سوچا کہ چلو ایک ہمارا عاشق تھا, وہ کہتا تھا کہ سمرقند و بخارا قربان کر دیں گے تمہیں, تو تھا تو پھنستا لیکن چلو سمرقند و بخارا دونوں نہ صحیح تو شاید سمرقند دے دے, سمرقند نہ ہو تو چاہے بخارا شاید دے دے, چلو چل کے اپنی قسمت آزماتے ہیں شاید وہ پوچھے. اب جو اس کو دور سے اس نے دیکھا تو وہ پھیرنے لگا, کیونکہ اب تو شکل بدل گئی تھی, پانی بدل گیا تھا. میرے شیخ نے فرمایا پانی بدل جاتا ہے, تو پانی بدل گیا, اس نے دیکھا وہ کھسکنے لگا. اس نے اس کو آواز دی, ارے بھائی تم مجھے پہچانے نہیں, وہ جواب ہی نہیں دے رہے. اور اس کے پاس پہنچ رہے, بھائی تم پہچانے نہیں, میں وہی معشوق ہوں تمہارا جس پر تم سمرقند و بخارا قربان کرنا چاہتے تھے. اس نے کہا کہ بھائی سمرقند و بخارا کیا, اب تو تمہیں آلو بخارا بھی نہیں دوں گا, تمہیں دیکھ کر تو مجھے بخار آ رہا ہے. تو یہ حال ہو جاتا ہے. پر یہ کہ بھائی یہ بات تو یہ ہو رہی تھی کہ جب تک غیروں کے طریقوں سے ہم نفرت نہیں کریں گے, یاد رکھو ایک تو آدمی ہے نیوٹرل آدمی ہے ہو رہا ہے چیز, نفرت لازمی ہے. اگر نفرت نہ کریں گے غیروں کے طریقوں سے تو پھر ہم کبھی بھی اللہ اور رسول کی محبت کو نہیں پا سکتے. غیروں کے طریقوں سے نفرت کریں, اپنی وضع قطر کو عین سنت کے مطابق رکھیں. ہر وقت شہر دیکھ رہا ہو نہیں دیکھ رہا ہو, لوگ دیکھ رہا ہو نہیں دیکھ رہا ہو, ہر وقت گھر کے اندر ہیں جب چل رہے ہیں کھڑے رہے ہیں تب میں کھلے رہنے چاہیے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا حدیث پاک میں ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, کتنا حصہ کرنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈکے گا وہ جہنم میں جلے گا. میرے شیخ نے فرمایا حدیث میں ان اللہ لا یحب المفضل, اللہ تعالیٰ تخمہ لٹکانے والے سے محبت نہیں فرماتے. جب محبت نہیں ملے گی تو کیا ملے گا؟ اللہ کا غضب نازل نہ ہو خدا نہ خواستہ. تو شاید دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. ہر وقت ایسی حالت میں ہم رہے ہیں جیسی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہا کرتے ہیں. ان کی نقل کرنی ہے، جیسا بڑا قطع آپ نے آپ کی تھی ویسا حلیہ مبارک، اس کی ہمیں نقل کرنی ہے. جو ہم کپڑے لباس پہنتے ہیں، جو رنگ ڈھنگ ہمارے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں نقالی کی. کس کی نقالی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی. جب ہم آپ کی نقالی کریں گے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر انہیں استحضان جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جیسا حلیہ بنا لیا، اپنا داڑھی رکھ لی اور ٹوپی پہن لی، اور جس طرح اس وقت زمانے کا لباس تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ویسا اپنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے مقابلہ کروایا. لیکن جیسے ہی یہ مقابلہ ہو چکا، اسی وقت جو ہے وہ کافر جو ہے جادوگر سب کے سب ایمان لے آئے اور کہا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. کیونکہ اگر وہ رب کہتے خالی تو رب تو اس وقت اس فرعون نے بھی دعویٰ کیا تھا، اس لیے انہوں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ہم ایمان لائے. تو پوچھا کہ یا اللہ یہ ان کو ان ظالموں کو آپ نے کیسے ہدایت دے دی؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے محبوب کی شکل میں آئے تھے، میرے محبوب کی شکل میں آئے تھے، مجھے گوارا نہیں ہوا کہ ان کو میں قبر پر قائم رکھوں، میں نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا. تو نقل کی یہ قیمت ہے میرے دوستوں، نقل بنانا ظاہر بنانا معمولی چیز نہیں ہے. میں اس سے ہم مثال دے دیتے کہ بھائی دیکھو آپ بازار جاتے ہیں یا امرود سیب وغیرہ سے لیتے ہیں اور چھلکا اس کا خراب ہے، پھل والا کہتا ہے کہ آپ میں دعویٰ کرتا ہوں اندر سے بالکل صحیح ہے، آپ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ صحیح صاف چھلکا چاہیے، کیونکہ جو اوپر سے صاف ہوگا وہی اندر سے بھی صاف ہوگا. تو جس کا ظاہر خراب ہوگا اس کا باطن ضرور خراب ہوگا، اور جس کا باطن خراب ہوگا اس کا ظاہر خراب ہوگا. یہ لازم ملزوم ہے دونوں چیزیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نقل کی توفیق عطا فرمائے. تو چار اعمال میرے شیخ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمائے کہ بھائی جو آدمی یہ کام کر لے گا، یعنی یہ اصل میں چار بڑے بڑے گناہ ہیں، جو ان گناہوں سے بچ جائے گا اللہ کا ولی ہو جائے گا. اتنا آسان کام، اگر یہ چار کام ہیں ذرا نفس پر مشکل ہیں، لیکن مشکل اٹھا کر اللہ ملتا ہے. ہم تھوڑی مشکل اٹھائیں اور ان چیزوں میں ہم کوتاہی نہ کریں. اعمال تو الحمدللہ ہم سنتے رہتے ہیں بار بار، لیکن اس میں ہم کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں اور مونچھوں کو بالکل برابر کر لیں یا افضل درجہ ہے. مونچھ رکھنی ہو تو جائز ہے، اس کا اوپری ہونٹ کا سفید کنارا جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وحی فرمائی ہے کہ من طول شارب لم ینل شفاعتی، جس نے لمبی مونچھ رکھی اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. ذرا تھوڑا مراقبہ کر لینا چاہیے کہ آخر مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی، زیارت بھی نصیب ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ آپ کی شفاعت کے بغیر کسی شخص کا داخلہ جنت میں نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی شفاعت نہ ہوگی. شفاعت داخلے جنت کے لیے شفاعت ضروری ہے، تو جب شفاعت نہ ملے گی تو پھر کہاں جائیں گے؟ ذرا تھوڑا ڈرانا چاہیے نفس کو بھائی، ذرا عقل سے کام لینا چاہیے، عقل اللہ نے دی ہے، ذرا سوچنا چاہیے کہ آخر ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے. اور سر پر انگریزی بال نہ رکھیں، یعنی کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے رکھنا، اس کو انگریزی بال کہتے ہیں، جسے ہر جام اوپر جھوپڑا بنا دیتے ہیں اور یہاں سے گجا کر دیتے ہیں یا چھوٹا کر دیتے ہیں، یہ انگریزی بال ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں. یہ غیروں کا طریقہ ہے، غیروں کے طریقوں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا اگر ہمیں اللہ اور رسول کی محبت چاہیے، اگر ہمیں کامیابی چاہیے. تو سر پر انگریزی بال نہ رکھیں، تین طریقے سنت ہے، تو پورے سر کو منڈوا دیا جائے. جو سب سے زیادہ محفوظ سنت ہے اس زمانے کی، یہ سر کو پورا منڈوا دیا جائے، اس طرح سے پورا اس طرح کروا دیا جائے. الحمدللہ میں نے اپنے شہر کی اجازت سے زندگی میں پہلی دفعہ یہ زلفیں رکھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، مگر میں نے اپنے شہر سے پوچھ کے رکھی ہیں اور میرے شہر نے مجھ کو اس کی اجازت دی. لیکن میرے بعض دوست ایسے ماحول میں کام کرتے ہیں کہ ان کے لیے اس وقت یہ چیز یہ سنت مناسب نہ تھی، ان کے لیے ہمارے حضرت والا رحم اللہ کا جو طریقہ ہمیشہ سر منڈوا کر رہے ہیں، ورنہ زلفیں رکھنے سے جو ہے وہ آدمی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. فتنے کا زمانہ ہے, تو اس لیے سب سے محفوظ سنت اس زمانے کی ہے. ورنہ دوسری سنت یہ ہے کہ سر پر برابر باندھوں, چھوٹے بڑے نہ ہوں تو آپ برابر باندھ رکھ لیجیے. تو اس طرح سے یہ ہماری وضاحت انشاءاللہ سنت کے مطابق ہو جائے گی. اور لباس ہمارا ڈھیلا ڈھالا ہو, ڈھیلا ڈھالا لباس شرم و حیا والا ہوتا ہے. چست لباس میں شریعت نے ہماری منع کیا ہے, جس میں آدھا شرم واضح ہوتے ہیں ایسے لباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنا ہے. پسندیدہ لباس نہیں, غیروں کا لباس نہ ہونا چاہیے, ورنہ خدا نہ خواستہ غیروں کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے گا. حدیث پاک میں من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا, نعوذ باللہ تعالی من ذلک. تو مسلمانوں کی وضاحت ہو, اسلامی وضاحت ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت ہو. تو اسی طرح سے بھائی جو ہے کہنے کو ہمیشہ کھلا رکھنا ہے, جب چل رہے ہوں کھڑے ہوں, گھر میں ہوں دکان میں ہوں دفتر میں ہوں بازار میں ہوں, ہر جگہ اللہ ہے, ہر جگہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ ہمارا بندہ ہے یا شیطان کا ہے, نعوذ باللہ تعالی من ذلک. تو جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے دو یہ بڑے گناہ ہیں, کہنا ڈھانکنا, داڑھی کو ایک مٹھی سے کم پر کٹانا, اور باقی دو اعمال تو سب جانتے ہی ہیں. مگر فرماتے ہیں کہ اذا تقرر تقرر, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, جس بات کی تکرار کی جاتی ہے وہ دل میں قرار پا جاتی ہے. تو نگاہوں کی سختی سے حفاظت کرے. اب اتنا مشکل معاملہ ہو گیا ہے, لیکن میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت اتنی بے حیائی ہو گئی ہے, ایک نظر کہاں تک بچائیں, کہاں تک بچائیں. اب شکایت یہی آتی ہے کہ موبائل کسی کام سے کھولا اور وہ ادھر ادھر گمراہ ہو گئے, اس کو بھٹکا دیا, اس نے کام پر رہ گیا اور دوسرے کاموں میں لگ گئے, گناہوں کے کام میں لگ گئے, بدنگاہی ہو گئی اور غفلت ہو گئی خدا تعالیٰ سے. تو یہ تو میرے شیخ سے کسی نے عرض کیا کہ اتنی اڑیانی ہو گئی ہے, کہاں تک نظر بچائیں. جگہ جگہ اڑیانی ہے, میرے شیخ نے فرمایا جگہ جگہ اڑیانی ہے, تو حلاوت ایمانی کی بھی تو فراوانی ہے. نظر بچاتے جاؤ, حلاوت ایمانی کھاتے جاؤ, حلوہ ایمانی کھاتے جاؤ, کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نظر بچانے پر حلوہ ایمانی عطا کروں گا, حلاوت ایمان عطا کروں گا. تو جتنا مجاہدہ بڑھ جاتا ہے اسی طرح مشاہدہ بڑھ جاتا ہے, اسی طرح انعام بڑھ جاتا ہے. اور یہی ہماری کمائی ہے, یہ ہماری صنعت ہے دنیا. اب دنیا مدرۃ الآخرہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یہ آخرت کی کمائی کی جگہ ہے, دنیا کی کمائی کی جگہ نہیں ہے, آخرت کی کمائی کی جگہ ہے. اس دھوکے سے اللہ تعالیٰ میری بھی اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے کہ یہ دنیا عیش و عشرت کے لیے یہ مقصود نہیں ہے. عیش اللہ تعالیٰ دے, آرام دے, سبحان اللہ, آرام سے رہیے, بڑا گھر دے اللہ, بڑا گھر بنا لیجئے, لیکن حلال طریقے سے بنائیے, حرام کی طرف نہ جائیے اور اس کے پیچھے نہ پڑ جائیے, اس کو مقصود نہ بنائیے. مقصود تو ہماری آخرت ہے. مرنا ضرور ہے, ہر انسان جانتا ہے, کافر بھی جانتا ہے, لیکن مسلمان اور کافر میں یہ فرق ہے کہ کافر مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے اور مسلمان مرنے کے بعد خدا کے سامنے پیش ہونا اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی گواہی دیتا ہے, ایمان رکھتا ہے اس پہ. جب یہ معاملہ ہے میرے دوستو, تو عقل سے سوچنا چاہیے. جو بزرگ نے نصیحت فرمائی, دنیا جو قدر مقامی کبھی ہاں وامن آخرت جو قدر مقامی کبھی ہاں, جتنا تو نے دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے محنت کر لے, اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے محنت کر لے. توازن خود قائم کر لو سوچ کے کہ آخرت کی زندگی تو انفائنائٹ ہے, لامحدود ہے, تو اس کے لیے پھر کتنی محنت کرنی چاہیے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈالے اور پھر نکال کر دیکھے کہ انگلی کے ساتھ کیا آیا ہے, تو جتنی نسبت اس انگلی کی تئی کو اس سمندر سے جتنا ریشو ہے, اس کے مقابلے میں بھی اللہ تعالیٰ یعنی آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی سے اتنی بھی نسبت نہیں, دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے اتنی بھی نسبت نہیں جتنی وہ تری انگلی میں لگ گئی ہے. پھر ہم کتنی بے حقیقت چیز کے لیے اللہ اور رسول کو چھوڑ دیتے ہیں, کتنی بے حقیقت چیز کے لیے, کتنی فانی چیز کے لیے ہم اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں, ہم اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتے, غفلت کرتے ہیں. دوستو یہ خود عقل سے سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اب رہی اولاد, کہ بھائی اولاد پر کیا ہوگا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ سے آخر وقت میں کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی اتنی اولاد ہے, آپ نے اپنی اولاد کے لیے کوئی مال جمع کر لیا ہوتا
کوئی اس کے لیے گھر بنا لیے ہوتے, کچھ کر لیا ہوتا. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہوتی ہیں عقل کی باتیں. انہوں نے فرمایا کہ بھائی دیکھو اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم تقویٰ سے رہو گے, میں تق اللہ یجعل لکم, میں تق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, اگر تم تقویٰ سے رہو گے تو ہم تمہیں مشکلات سے نکالیں گے, اللہ مشکلات سے نکالیں گے اور ایسی جگہ سے رکھ دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا. لہٰذا اگر میری اولاد تقویٰ سے رہے گی تو مجھے اس کے لیے مال جمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ اسے خود کھلائے گا. اور اگر وہ گناہ کرے گی تو میں اپنا مال جمع کر کے ان کے گناہ کا ذریعہ کیوں بنوں, میں دوزخ میں کیوں جاؤں, کیونکہ میں اولاد کو جو اولاد کے گناہ کا ذریعہ میں بن جاؤں گا تو خدا نہ خواستہ مجھے بھی دوزخ میں جانا پڑے گا. تو بھائی منع تو نہیں ہے, آپ اولاد کے لیے بھی کر لیں لیکن اللہ کو نہ بھولیں. میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے آسمانوں پر جھولو مگر خدا کو نہ بھولو, خدا کو نہ بھولو. خدا کی سرکشی میں خودکشی ہے مال و دولت میں, اللہ کی سرکشی میں جو ہے خودکشی یعنی عذاب کی کیفیت رہتی ہے اور آدمی بے چین اور پریشان رہتا ہے, روزی میں تنگی ہوتی ہے, بے برکتی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم اپنائیں اور نگاہ کی ہم سختی سے حفاظت کریں. موبائل میں اچھا ضرورت کا کام ہو اس کو کر لیا اور اس کے بعد اس کو ایک طرف کر کے رکھ لیا اور اللہ کو یاد لیں, اللہ کی یاد دل میں بسائیں, سنتوں کا اہتمام کریں یہ بھی اللہ کی یاد ہے, اور نافرمانی سے بچیں یہ بھی اللہ کی یاد ہے, اور نماز کا جیسے ہی وقت ہو جائے دوڑے دوڑے نماز کو جائیں یہ بھی اللہ کی یاد ہے, اور تھوڑا سا ذکر جو شہر نے بتایا ہو اس کی پابندی کر لیں, ان شاء اللہ تعالیٰ کام بن جائے گا, اللہ کے ولی ہو جائیں گے ہم. نگاہوں کی حفاظت ہو, دل کی حفاظت ہو, اور مردوں کے لیے ایک مٹھی داڑھی ہو اور ٹرنا کھلا ہوا ہو جب چل رہے ہیں جب کھڑے رہو دونوں حالتوں میں, اور جناب عورتوں کے لیے شرعی پردہ ہے, شرعی پردہ کریں. اللہ نے رشتے بنائے ہیں تو اللہ ہی نے حکم دیا ہے, رشتے بنانے والے نے حکم دیا ہے کہ فلاں فلاں رشتے سے پردہ کرنا ہے, اس میں کسی سے نہ ڈریں نہ ماحول سے ڈریں, ورنہ آزادی تو ہے ہی. دیکھو یورپ اور امریکہ کی آزادی کی طرف آج مسلمان دوڑے چلے جا رہے ہیں, وہاں کپڑوں سے آزادی ہو رہی ہے اور تو کوئی آزادی ہے نہیں, ورنہ وہ کمبا بھیک مانگنے کیوں آیا تھا؟ اگر اس کے یہاں امریکہ میں اتنی ترقی ہے, یورپ میں اتنی ترقی ہے, تو اس ترقی کا ان کو کیا فائدہ ہوا کہ وہ 6 ارب ڈالر بھیک مانگنے بھیک مانگ کے لے کے گیا؟ کیا ضرورت پڑ گئی اس کو؟ بھکاری بن کے آیا اور لوٹ کے لے گیا اور ہمارے نادان بھائیوں نے اس کو دے دیا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر وہ محتاج کیوں ہوا؟ اتنی ترقی کے باوجود, اتنے دعووں کے باوجود, اتنی اکڑ کے باوجود کیوں محتاج بنا مسلمان کے طرح؟ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ یہ ان کے طور طریقے, یہ چمک دمک, یہ صرف دھوکا ہے, دھوکا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو دنیا اس لیے اتنی زیادہ دے دی ہے کہ تاکہ یہ اس میں اور مشغول ہو جائیں, تاکہ ان کو ان کے عذاب میں اضافہ کیا جائے, اس لیے ہم کو ڈھیل دی ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا حدیث شریف میں کہ جب تم کسی کو گناہوں میں ڈوبا دیکھنے کے باوجود اس پر فراخی دیکھو, معیشت کی فراخی دیکھو اور اس کے پاس مال کی ریل پیل دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے, ڈھیل. اس سے دھوکہ نہ کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ان کی اولاد اور ان کے مال پر حیرت نہ کیجئے, تعجب نہ کیجئے, یہ ہم ان کو اس لیے زیادہ دے رہے ہیں تاکہ دنیا میں ان کی خواہشات کو پوری کر دیں اور آخرت میں ان کے عذاب کو بڑھا دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اور یہ موبائل کے ذریعے سے جو یہ فتنہ پھیل رہا ہے, ہر قسم کا عقائد کی خرابی کا فتنہ اور رسومات کی خرابی کا فتنہ, بدنگاہی کا فتنہ, شہوت کے گناہوں کا فتنہ, اور جناب اس سے جو ہے وہ بیرونی ملکوں کی ترقی اور ان کی چمک دمک دیکھ کر ہمارے نادان مسلمان بھائی زبان لٹکائے رہتے ہیں, کاش ہم بھی ایسے کر لیں, اور وہ ان طریقوں کا بنا بھی رہے ہیں. ہماری نوجوان لڑکیاں بیٹیاں جس ہولیے میں پھر رہی ہیں شرم سے غیرت سے گڑے جاتے ہیں ہم کی, یا اللہ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں نو نیک صحبتوں کے اہتمام کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری اولادوں کو دین پر استقامت نصیب فرمائے. فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبی کریم.
وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس الا بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان الخلائق غير الثقلين يا ايها الناس هلموا الى ربكم ما قل وكفى خير مما كثر والها. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں میں دو فرشتے ہوتے ہیں جو پکارتے اور مخلوقات کو سناتے ہیں، ان کے پکارنے کی آواز کو ساری مخلوق سنتی ہے مگر جن اور انسان نہیں سنتے. وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور جان لو کہ جو مال کم ہو اور کافی ہو اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور لہو و لعب میں ڈالنے والا ہو، لہو و لعب میں ڈالنے والا یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے باز رکھنے والا. دیکھا گیا ہے عام طور پر کہ جب مال آ جاتا ہے تو انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے عام طور پر، لیکن جو لوگ صحبت اہل اللہ میں زیادہ رہتے ہیں الحمدللہ ان پر یہ مال اثر نہیں کرتا اور بلکہ اس مال کو نعمت بنا لیتے ہیں کہ آخرت کے کاموں میں زیادہ خرچ کرتے ہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن اور انسان نہیں سنتے تاکہ ایمان بالغیب کا اجر ان کے لیے ثابت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے ایمان بالغیب منظور ہے بغیر دیکھے ایمان لانا. اگر آوازیں سن لیں گے تو سبھی لوگ جو ہے عمل کرنے لگ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کی تنبیہ ان کے لیے کافی واضح ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بچے کے پیدائش کے وقت کی سنتیں ہیں، جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنا. دائیں کان میں جو اذان دی جائے اس میں صبح کی اذان کامل دی جائے جس میں الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات بھی ہیں. جب بچہ 7 روز کا ہو جائے تو اس کا اچھا سا نام رکھنا، 7ویں روز عقیقہ کرنا، اگر 7ویں روز عقیقہ نہ کر سکے تو 14ویں روز ورنہ 21ویں روز کر دیں. بچے کا سر مون کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنا. سر موننے کے بعد بچے کے سر میں زعفران لگا دینا. لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے یا 2 بکری اور لڑکی کے عقیقے کے لیے 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کرنا. عقیقے کا گوشت کچا یا پکا کر تقسیم کیا جا سکتا ہے. عقیقے کا گوشت دادا دادی نانا نانی سبھی کھا سکتے ہیں. کسی بزرگ سے چھوارا چبوا کر بچے کے منہ میں ڈالنا یا چٹانا اور دعا کرانا. جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز اور دیگر دین کی باتیں سکھلانا. جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو سختی سے ڈانٹ کر نماز پڑھوانا اور ضرورت پیش آئے تو سزا دینا تاکہ نماز کا عادی ہو جائے. تنبیہ، آج کل لال پیار میں بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے اور یوں کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں کہ بڑا ہو کر بچہ صحیح ہو جائے گا. یاد رکھنا چاہیے کہ اگر بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو اس پر تعمیر ہونے والی عمارت ٹیڑھی ہوگی. اس لیے ابتدائی سے اخلاق حسنہ سے اولاد کو مزین کرنا چاہیے ورنہ بعد میں پچھتاوا ہوگا. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج شریف کے واقعات میں پھر ایک وادی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور ایک وحشت ناک آواز سنی اور بدبو محسوس ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ جہنم کی آواز ہے، کہتی ہے کہ اے رب مجھ سے جو وعدہ کیا ہے یعنی دوزخیوں سے بھرنے کا مجھ کو عطا فرما، کیونکہ میری زنجیریں، میرے توق اور شعلے اور گرم پانی اور پیپ اور عذاب بہت کثرت کو پہنچ گئے اور میرے گہرائی بہت دراز اور گرمی بہت تیز ہو گئی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تیرے لیے تجویز کیا گیا ہے ہر مشرک اور مشرکہ اور کافر اور کافرہ اور ہر متکبر معاند جو یوم حساب پر یقین نہیں رکھتا. دوزخ نے کہا میں راضی ہو گئی. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین. اللهم انا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت المستعان وعليك البلاغ. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم.